بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش خدمت ہے ایک ایسی آواز، ایک ایسا خطاب جسے سن کر انشاءاللہ تعالی توحید کی اور سنت کی کئی شمعیں روشن ہوں گی. یاد رہے کیسے ہم آپ کی خدمت میں المکتب التعاونی دعوی الارشاد جدہ مملکت سعودی عرب کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہمارے تقاری ٹیکسٹ حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ فرمائیے. دار الکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد دہلی. فون نمبر 2326 9123. بنگلور میں اتوئی کیس ہاؤس 49 چار نار روڈ، شیواجی نگر، بنگلور. فون نمبر 0805549804. جدہ میں فون نمبر
0508. اتنا مجبور تھا جب تو پیدا ہوا، اتنا مجبور تھا یہ جہاں دور، سوچوں سے بھی دور تھا جب تو پیدا ہوا، اتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا. ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے. تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا. تجھ کو چلنا سکھا تھا مانو تیری، تجھ کو دل میں بسا تھا مانو تیری. ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا. دھیرے دھیرے تو کڑیا جوان ہوگا، تجھ پہ سارا جہاں مہربان ہوگا. زور بازو پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سنورنے لگا. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا. ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی، بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی. فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیرے سے بھی دور تھا. پھر تو ماں باپ کو بھی تو بھلانے لگا، تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا. بات پہ بات ان سے تو لڑنے لگا، کہتا ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا. جوش میں آ کے تو نے یہ ماں سے کہا، میں تھا خاموش سب دیکھتا ہی رہا. آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیرے سوچوں سے بھی دور تھا. جا جا کے کہیں کام دھندا کرو, لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو. بیٹھ کر آہیں بھرتی تھی وہ رات بھر, ان کی آہوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا. ایک دن باپ تیرا چلا روٹ کر, کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر. پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی, پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی. زندگی اس کے ہر روز ستاتی رہی. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیرے سوچوں سے بھی دور تھا. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. قال اللہ تعالی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. بزرگوں, دوستوں, قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اور یہ دینی بھائی آپ کو جت دعوت سینٹر حی السلامہ کے مدیر مسعود شیخ احمد غلام عبداللہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہے, استقبال کرتا ہے آپ کا اور ہمارے مان خطیب شیخ قاری عبدالرحمٰن جاوید کا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو سر قبولیت عطا فرمائے, اور فضیلت شیخ کی اس آمد سے ہمیں ان شاء اللہ تعالی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, جد دعوت سینٹر حی السلامہ, وزارت شؤون الاسلامی والاوقاف والدعوہ والارشاد, مملکت سعودی عرب کے زیر نگرانی دینی دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہے, اور یہ ادارہ بفضل اللہ تعالی اس کے تعاون سے اس جدہ میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں دین اسلام کی دعوت آڈیو کیسٹ کے ذریعے, ویڈیو کیسٹ کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے پہنچ رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کے ذمہ داران کو اور متعاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تعاون کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. آج بتاریخ 29 جولائی 2004 کو ہم اس سعودی جرمن ہاسپٹل کے آڈیٹوریم میں حاضر ہوئے ہیں, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے. آج ہمارے درمیان وہ شخصیت موجود ہے جس کی تقریباً 250 عناوین پر کیسٹیں موجود ہیں, اور میں مبالغہ سے کام نہیں ان شاء اللہ تعالی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جب میں جدہ میں آیا 1992 میں, تو ایک کیسٹ مجھے ملی, اور اس کیسٹ نے مجھے تذکرۃ الرشید خریدنے پر مجبور کر دیا. وہ کیسٹ تھی قاری الرحمان صاحب کی, اور وہ جب کیسٹ میں نے سنی اس میں ایک حوالہ شیخ نے دیا کہ جلد نمبر 2 پر پیج نمبر 17 پر اور جناب رشید احمد گنگوئی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جناب اس زمانے میں ہدایت اپنی جات موقوف ہے میری اتباع پر. تو یہ چیز ایک عجیب و غریب تھی, چونکہ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں, اور میرے لیے یہ عجیب و غریب خبر تھی کہ اتنے بڑے عالم اس طرح کی بات کہیں اور کتابوں میں موجود ہوں, اور یہ کیسٹ جو غیر معروف سی کیسٹ ہے یہ چیلنج کر رہی ہے کہ پیج نمبر 17 پر یہ چیزیں موجود ہیں. تو میں جب دہلی گیا
چھٹیوں میں تو پہلا کام میں نے یہ کیا کہ تذکرۃ الرشید خریدی, اور تذکرۃ الرشید خرید کے جب پیج نمبر 17 پر دیکھا جلد 2 میں تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا. اور یقین کیجئے کہ میں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ اس باطل ٹولے سے اللہ رب العالمین نے شیخ کی کیسٹوں کو یا دوسرے علماء کرام کی کاوشوں کے نتیجے سے اس باطل ٹولے سے اپنی جان کو چھڑایا. آج ہم شیخ سے انشاءاللہ تعالی مستفید ہوں گے. آج کا عنوان ہے دور حاضر کے فتنے. یہ فتنے تو بہت سارے ہیں جن میں سے ایک فتنے کا میں نے ابھی اشارہ بھی کیا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم فضل شیخ کے خطاب سے مستفید ہوں, مختصر سے تعارف میں آپ حضرات کے سامنے کرانا چاہتا ہوں فضل شیخ قاری علی الرحمان صاحب کا, کیونکہ ہماری آواز اور یو کیسے اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلتی ہے, اور جو اخوان یہاں پر نئے ہیں کئی نئے چہرے بھی دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ قاری علی الرحمان صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں عمرے کے لیے, یہاں پر اللہ رب العالمین کی توفیق سے تشریف لائے ہیں, اور ہماری دعوت پر یہاں ہم لوگوں کے لیے تشریف لائے ہیں تاکہ ہم علم کی اپنی دینی اور علمی پیاس شیخ سے بجھا سکیں. حضرت شیخ قاری علی الرحمان جامعۃ الاحسان اسلامیہ کے مدیر اعلیٰ ہیں, اور کراچی کے اندر جامع مسجد باب الاسلام اہل حدیث جو منظور کالونی میں غالباً ہیں, چونکہ کیسٹوں میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں منظور چوک منظور کالونی گجر چوک, تو وہ اس مسجد کے شیخ الحمدللہ خطیب اور امام ہیں, اور قطب کثیرہ کے الحمدللہ مصنف بھی ہیں. آپ کی ایک کاوش کے میرے ہاتھوں میں ہے حسین مناظر کے نام سے, صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مناظر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا چاہتا ہو کہ جو آج کل معاشرے میں دوسرے طریقے رائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر, وہ طریقے بھی اس میں شیخ نے بیان کیے ہیں. نہایت ہی عمدہ کتاب ہے کہ کتاب اور دوسری کتاب جو جن کے نام یہاں پر مختصر طور پر میں پیش کر رہا ہوں, پیارے رکھتا دیکھ کر چل اور چلوان ہے تر قومی شیخ کی تیسری کتاب ہے پہلا جیا, اور اس کے بعد محض سے لحق تک محبت کے بیج, مرد و زن کی نماز کیا مرد سنتے ہیں, فضائل عمری وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ تمام کتابیں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی یہاں مملکت سعودی عرب میں آپ کی خدمت میں ان شاء اللہ تعالیٰ پیش کی جائیں گی. بلا کسی تاخیر کے میں عبد الشیخ سے درخواست کروں گا کہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائے.
الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر, ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق, لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه, وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أرباب علم دانش محترم صدر جلسہ جناب عاقل صاحب, معزز سامعین, میری مسلم مائیں اور بہنیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دین کا ایک ادنا سا خادم ہوں, اپنے آپ کو اپنے وطن سے دور اپنے بھائیوں میں پا کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. عنوان آپ تک پہنچ چکا دور حاضر کے فتنے, صرف لفظ فتنے ناقص عنوان, اس کے ساتھ ایک اضافہ ہونا چاہیے دور حاضر کے فتنے اور ان کا تدارک، کیونکہ صرف فتنے بیان کرنا کچھ افادیت نہیں رکھتا۔ مریض کو یہ بتا دینا کہ تجھے کینسر ہے، اس سے مریض ڈر تو جائے گا، اسے آرام نہیں آئے۔ اگر ساتھ میں علاج بھی بتا دیا جائے تو مریض کی کچھ نہ کچھ تشفی اور تسلی ہو سکتی۔ جیسا کہ محترم عاقل صاحب نے فرمایا کہ فتنے تو بے شمار ہیں، اس وقت شرک کا فتنہ ہے، بدعت کا فتنہ ہے، تقلید کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، سود خوری کا فتنہ ہے، شراب نوشی کا فتنہ ہے، غیبت کا فتنہ ہے، خود غرضی کا فتنہ ہے، قتل و غارت گری کا فتنہ ہے، عصمت دری کا فتنہ ہے، بے شمار فتنے ہیں، اور ہر ایک فتنہ اپنے اندر ایک مکمل مواد اور مکمل موضوع رکھتا ہے۔ ایک نشست میں ان تمام کا احاطہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، البتہ جس قدر ممکن ہو سکا میں کوشش کروں گا کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا وہ مقصد ہو۔ کچھ فتنے ایسے ہیں جن کی نشاندہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ایک ایک لفظ اتنا سچا، اتنا کھرا ہے کہ دنیا نہ اسے کبھی جھٹلا سکی ہے اور نہ ہی قیامت تک اسے جھٹلا سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ من یعش منکم من بعدی فسیرا اختلافاً کثیرا، میرے بعد تم میں سے جو لوگ باقی بچیں گے اور رہیں گے، میرے بعد جو زندگی گزاریں گے، بے شمار اختلافات دیکھیں گے۔ جہاں یہ حدیث بے شمار آنے والے وقتوں میں اختلافات کا اشارہ دے رہی ہے، وہاں اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ یہ جو اختلافات کی کثرت ہوگی تو میرے بعد دیکھو گے، گویا میرا وجود رحمت جو ہے ان اختلافات کو مٹانے کا اللہ کی طرف سے ایک بہترین علاج اور نسخہ، یہ اختلافات تم میرے بعد دیکھو گے۔ تو گویا اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی اختلافات کو مٹانے کا سبب تھا اور وہی حل تھا، سو 1400 سال بعد بھی ان اختلافات کو مٹانے کا آج بھی وہی ہے، نسخہ وہی ہے، ڈاکٹر وہی ہے، حکیم وہی ہے، قرآن وہی ہے، امت وہی ہے، زمانہ وہی ہے، ہم ہی بدل گئے، سب کچھ وہی ہے، ہمارا رسول، ہمارا دین، ہمارا منہج، سب کچھ وہی ہے، ہم ہی بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن دنیا آج یہ کہتی ہے کہ اختلافات، بلکہ اس طرح کی کچھ حدیثیں گھڑی بھی گئیں کہ آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا جو اختلاف ہے یہ رحمت۔ میرے بھائیوں، اگر اختلاف رحمت ہے تو اتفاق اور اتحاد کو کیا نام دیں گے؟ اگر اختلاف کو ہی رحمت کہیں گے تو پھر قرآن اور حدیث جو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتا ہے، مل بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے، قدورتیں اور نفرتیں ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے، محبت کا بیج بونے کی دعوت دیتا ہے، پھر اسے آپ کیا نام دیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اختلاف نہ پہلے کبھی رحمت تھا اور نہ آج رحمت، اختلاف اختلاف ہے۔ قرآن کی دعوت یہی ہے اسے مٹایا جائے، اسے مٹایا کیسے جائے، اس سے بچا کیسے جائے، اس کے بے شمار طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے، سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، شیطان بھی ترقی کر رہا ہے، شیطان بھی اپنے دو پیچ بدلتا ہے، نئے نئے دو پیدا کرتا ہے، نئے نئے دو ایجاد کرتا ہے۔ مولویوں کو پھانسنے کے اس کی الگ دو ہے، پڑھے لکھے کو پھانسنے کے الگ دو ہے، جاہل کو پھانسنے کے الگ دو ہے، مذہبی کو پھانسنے کے الگ دو ہے۔ اب ایک آدمی نمازی، اسے نماز کی ایسی عادت ہے کہ جب تک رات کو نماز نہ پڑھ لے اسے نیند ہی نہیں آتی۔ بے شمار لوگ ہیں ایسے، بچپن سے، جب سے اللہ نے انہیں سمجھ دی ہے انہوں نے نماز شروع کی ہے اور اب تک نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایسی عادت ہے کہ نماز نہ پڑھیں تو نیند نہیں آتی۔ اب شیطان ان کو یہ نہیں کہتا کہ تو نماز نہ پڑھ، اس لیے کہ شیطان کو پتا ہے کہ میں اگر یہ کہوں گا تو نماز نہ پڑھتے نہیں چھوڑے گا۔ اب اس کے لیے اس کا دعویٰ الگ ہے کہ اس سے اس کی نماز کی جو روح ہے، جو نماز کی قبولیت کا سبب بن رہا ہے، جو نماز کی قبولیت کی علت بن رہا ہے،
اس سبب کو، اس وجہ کو، اس علت کو ختم کر. اور وہ کیا ہے کہ اس کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے. یہ طریقہ ہٹا دو، غیر کے طریقے پر لے آؤ، پھر بھلے ساری زندگی لگا رہے کوئی فائدہ. اور شیطان مذہبی لوگوں پر یہ حملے کر رہا ہے اور کر چکا ہے. سنت کو نکال دیا اور ہمیں بدعت کی نماز پر، خود ساختہ نماز پر لے آیا، جس سے اللہ کے ہاں جو قبولیت تھی، اللہ کے ہاں جو شرف تھا، اللہ کے ہاں جو اس کا مقام تھا، وہ ختم ہو. اسی طرح ایک آدمی کے ذہن میں سنت موجود ہے، سنت کا احترام موجود ہے، لیکن اس کے دل میں ریا کو لے آتا ہے. یہ سنت کو نہیں چھوڑ رہا، پکا آدمی ہے، سنت کا اتنا شیدائی ہے نہیں چھوڑتا، اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، ریا پیدا کر دیتا ہے. اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو شیطان کہتا ہے دیکھ یہ جو دائیں بیٹھا ہے، یہ جو بائیں بیٹھا ہے، یہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب وہ جمع جمع کے ٹکا ٹکا کر سجدے، بلے لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبی لمبی قرآت، لمبی لمبی تلاوت، تاکہ یہ کہے کہ سبحان اللہ کیا نمازی. اب اس کی نماز سے روح اس نے نکالی. شیطان کے مختلف طریقے ہیں. ہم پر وہ جو مسنون نماز تھی اس سے ہٹا کر بغدادی نماز پر لیا. لوگ آج بغدادی نماز بھی پڑھتے ہیں، بے شمار کا رخ عقیدے کا فساد پیدا کر دیا. قرآن مجید میں آتا ہے جو بندہ شرک کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا، اللہ رب العالمین نے جنت کو اس پر حرام کر دیا اور دوزخ کو اس پر فرض کر دیا. اب جب آدمی کے دل میں شیطان شرک پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے نماز سے نہیں روکتا، روزے سے نہیں روکتا، حج سے نہیں روکتا، زکات سے نہیں روکتا، بلکہ کہتا ہے جتنی بندگی کر سکتا ہے کر، تاکہ اس کا وقت بھی ضائع ہو، اس کی محنت بھی ضائع ہو، اس کا پیسہ بھی ضائع ہو، اس کا جسم بھی ضائع ہو، سب کچھ اس کا برباد ہو، اور آخرت والے دن جب اللہ کے پاس آئے گا ما لہ فی الآخرت من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو، سب کچھ دنیا میں برباد ہو چکا ہو. شیطان اس طرح ہم پر حملہ کرتا ہے، ہمیں دھوکے دیتا ہے، صرف رخ بدل دیتا ہے. اب ایک ٹرین جا رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ جدہ سے مکے نہ پہنچے، کراچی میں تو یہاں ٹرینیں چلتی ہیں، یہاں ٹرینیں نہیں چلتی. آپ فرض کر دیجئے کہ یہاں بھی ٹرین چل رہی ہے، جدہ سے مکہ جا رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ مکہ نہ پہنچے، مدینے پہنچے، اور پہنچے اس طرح کہ ہم گاڑی نہ روکیں، ڈرائیور کو نہ روکیں، انجن کو نہ روکیں، یہ چلتا رہے. اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کسی جنکشن میں جا کر، جہاں سے یہ ریلوے لائنوں کی لائنیں بدلی ہوتی ہیں، راستے جدا ہوتے ہیں، راستے تبدیل ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے لائن مین سے مل کر آپ اس کی لائن بدلی کریں، گاڑی نہیں رکے گی، چلتی چلی جائے، لیکن مکے کی بجائے مدینے پہنچے. شیطان یہی حملے ہم پر کرتا ہے، آپ کی گاڑی کا رخ بدل دیتا ہے، صراط مستقیم والے رخ سے ہٹا کر دائیں بائیں کسی بھی رخ پر ڈال دیتا ہے. گاڑی چل رہی، آپ سمجھتے ہیں گاڑی تو چل رہی، رکی نہیں، لیکن اس نے منزل بدل دی، رخ بدل دیا، آپ کا قبلہ بدل دیا، آپ کی سمت بدل دی. اب آپ کی گاڑی غلط سمت جا رہی ہے، لیکن غلط سمت جا رہی ہے. آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پائے. جب آپ زندگی گزار کر جائیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ میری گاڑی جنت کے دروازے پر پہنچنے کے بجائے یہ تو دوسری جگہ آ کھڑی، جبکہ میں نے تو سفر جنت کے لیے کیا تھا اور گاڑی کو روکا بھی نہیں. میرے بھائیو، شیطان کے حملوں سے بچی اور بچنے کی کوشش کی. یہ جو ہمیں مختلف طریقوں سے دھوکے دیتا ہے، دین سے ہٹاتا ہے، سنت سے ہٹاتا ہے، توحید سے ہٹاتا ہے، اس کی کوشش کیجئے کہ اس کو سمجھیں، شیطان کے زہر کو سمجھیں. میٹھا میٹھا زہر دیتا ہے، تھپکیاں بھی دیتا ہے، سہلاتا بھی ہے، بہلاتا بھی ہے، اور ہم اس کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتنے شہدائی، چھوٹی چھوٹی بات. دین کو سمجھیں کہ دین اصل ہے کیا، ان فطروں سے بچنے کے لیے، ان فطروں سے نکلنے کے لیے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ نے صلح نامہ لکھوایا، اور اس کی پہلی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفار نے اعتراض کیا کہ ہمارے ہاں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ جو ہے یہ معروف نہیں، ہم لکھتے ہیں بسم کا اللہ، لہذا وہ لکھ جو ہم لکھتے ہیں وہ لکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین، آپ امن چاہتے تھے، آپ فساد نہیں چاہتے تھے، آپ محبت چاہتے تھے، پیار چاہتے تھے. آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسمے کا اللہم میں کوئی معنوی فرق نہیں، اور اس سے کوئی منہجی فرق بھی نہیں آ رہا، ہمارے عقیدے پر زد بھی نہیں پڑ رہا، لہذا کوئی حرج نہیں. اس سے اگر جھگڑا مٹتا ہے، اختلاف مٹتا ہے، تو اسی کو لکھ لیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی لکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آریا، اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم کفار کی یہ بات بھی مانیں، ہم نے بہت شرطیں مان لی، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہٹا دے اور اس کی جگہ وہ لفظ لکھے جو کفار پسند کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یا عمر قد رضیت و تابا، تو جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ میں راضی ہو چکا ہوں اس بات پر، پھر بھی تو انکار کرتا ہے. اس کے معنی یہ تھے، اے عمر، میرے اقرار کے بعد تیرے انکار کی حیثیت بھی کیا باقی رہ جائے؟ جب ایک بات کو میں کہہ رہا ہوں، میں مان رہا ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں، میری رضا کے بعد تیرے انکار کی کیا حیثیت؟ تو کون ہوتا ہے انکار کرنے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو اوکے کر دیں، ہاں کر دیں، یس کر دیں، پھر کسی کو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل قدر شخصیت ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ اختیار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوکے کو نو میں بدلنے، انہیں بھی اختیار. یہی بات آج ہم لے کر چلیں میرے بھائیوں، اختلافات سے بچنے کا یہی ایک حل اور یہی ایک راستہ ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اس لیے کہ اس ذات کے علاوہ کسی بھی ذات پر، کسی بھی شخصیت پر ہم نہ جمع ہو سکے ہیں اور نہ کبھی جمع ہو سکیں گے. کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس پر سارے کے سارے، فقہ جعفریہ والے بھی، مالکیہ والے بھی، شافعیہ والے بھی، حنبلیہ والے بھی، سارے کے سارے فقہ حنفی والے بھی اس پر جمع ہو جائیں، وہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس لیے کہ ہم سب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے اس پر ہم سارے جمع ہو سکتے ہیں. ہم نے کبھی بھی کسی کو کبھی شخصیت کی دعوت نہیں، بڑے سے بڑا. اس لیے ہماری دعوت ہمیشہ ایک منہج کی ہے، ایک موقف کی ہے، ایک فکر کی ہے، شخصیت کی کبھی ہم نے دعوت نہیں. اللہ نے الحمدللہ ہمیں شخصیت پرستی سے بچا کے رکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے آئندہ کے لیے بھی اسی چیز کی توفیق کی ہم درخواست کریں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے دین کو بڑا سہل اور واضح فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے تو ایک صاحب، ایک جگہ تھی جہاں مدینے میں لوگ اپنا سودا سلف کوئی چیز آ کر بیچا کرتے، اس جگہ پر اس چیز کا رکھ دینا، مثال کے طور پر یہ بوتل، مدینے میں وہ ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں لا کر اگر میں نے یہ رکھ دی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی. ہر شہر میں ایسی مختلف جگہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، اس جگہ آئے تو ایک صاحب گھوڑا لے کر، آپ سمجھ گئے بیچنے کے لیے کھڑا. آپ نے پوچھا بھائی یہ کتنے کا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا اتنے کا. آپ نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے، تھوڑا سا کم کر لو. آپ کیا دیں گے؟ آپ نے قیمت لگا دی، وہ راضی ہو. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس چونکہ میں گھوڑا خریدنے کی نیت سے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، میں ایسے کام سے نکلا تھا، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تھوڑی دیر رک، میرا گھر یہی قریب ہے، میں ابھی پیسے لے کر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے، آپ رقم لے کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس جگہ پر ایک دوسرا آدمی گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، اور اس کو اس نے زیادہ پیسے بتائے ہیں اور وہ زیادہ پیسوں پر بھی راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ لے پیسے اور گھوڑا میرے حوالے. اس نے کہا، فوراً مکر گئے، جب گاہک زیادہ پیسے دے رہا ہے تو اس کو لالچ تھا، فوراً کہنے لگا کون سا گھوڑا، کون سے پیسے، نہ سودا طے ہوا، نہ بات چیت طے ہوئی، ایسے میں آپ کو گھوڑا پکڑا دوں، پیسے میرے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں. میں تو نہیں لے رہا اس طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا, بھاؤ کر گیا ہوں, ساری چیز طے تھی, میں صرف پیسے لینے گھر تک گیا ہوں, اور اب آپ دوسرے کو سودا کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا گواہ لائیے. اس کو چونکہ پتا تھا کہ اس وقت میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں تھا درمیان میں تیسرا, یہ گواہ لا نہیں سکیں گے, لہذا سودا کینسل ہو جائے گا, میں مہنگا بیچ دوں گا. اتنے میں حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ بات سنتے ہوئے وہیں پہنچے, یعنی اللہ کے رسول کا جو تکرار تھا اس کے ساتھ. آپ کہہ رہے تھے بھائی میں سودا تجھ سے کر کے گیا ہوں, پیسے طے کر کے گیا ہوں. یہ جملہ حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی. جیسے وہاں پہنچے اور اس نے کہا گواہ لاؤ, حضرت حذیفہ نے کہا میں گواہ ہوں, یہ سودا ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ حذیفہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے اور اس کے سوا کوئی بندہ موجود نہیں تھا, تو گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا بے تصدیق کہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ میرا سودا ہو چکا ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہو ہی چکا ہے نا, جب آپ کہہ رہے ہیں سودا ہو چکا ہے تو پھر انکار کی گنجائش باقی کیا رہ جاتی ہے, اس لیے کہ میرا ایمان ہی یہی ہے کہ جو آپ کہیں اس کی تصدیق کرنا. اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل کو بھیجا اور جبریل امین آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے اور یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے, جعل شہادتا حذیفہ رجلین, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو, اکیلے حضرت حذیفہ کی گواہی کو اللہ رب العالمین نے دو مردوں کی گواہی کے برابر رکھا ہے. آج کے بعد جس بھی مجمع میں, جس بھی مقدمے میں, جس بھی جھگڑے میں تمہیں دو گواہ چاہیے ہوں اور وہاں حضرت حذیفہ اکیلے گواہی دے, تو اس اکیلے کی گواہی دو مسلمان مردوں کے برابر تسلیم ہوگی. اللہ رب العالمین نے عزت دی کس وجہ سے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتا ہے. تو میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو تصدیق ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے کوئی بات سنیں, حدیث کی شکل میں, سنت کی شکل میں کوئی بات آپ تک پہنچے, آپ اسے تسلیم کریں, اس کی تصدیق کریں. اگر وہ صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہے اور یہ یقین ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, پھر آپ اس میں کیڑے نہ نکالیں. یہ نہ کہیں میرے مزاج کے خلاف ہے, میری طبیعت کے خلاف ہے, میری برادری کے خلاف ہے, میری جماعت کے خلاف ہے, میرے خاندان کے خلاف ہے, میرے مسلک کے خلاف ہے, پھر یہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اور جو بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ایک قبیلے کی عورتیں, بنو حزیل قبیلے کی عورتیں آپس میں لڑ پڑی. بعض دفعہ عورتوں کا جھگڑا ہوتا ہے, کسی بات پر جھگڑا ہوا, لڑ پڑی. ایک عورت نے, حدیث میں آتا ہے, فرمت احداہما اخرى بحجر, ایک عورت نے پتھر اٹھایا اور دوسری عورت کو پتھر دینا, اور وہ پتھر فاصاب بطنہا وہی حاملت, وہ پتھر اس عورت کے پیٹ پر لگا اور وہ حاملت, حمل ضائع ہو گیا, خون جاری ہو گیا. مقدمہ لے کر دونوں قبیلے لڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے پاس جب وہ دونوں قبیلے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سنے, مقدمہ سنا, تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ جس عورت نے پتھر مارا ہے وہ عورت یا اس عورت کے خاندان والے, دیت کے طور پر اس عورت کو جس کو پتھر مارا ہے اس کو دیت ادا کرے, ایک غلام یا ایک لونڈی ان کو دے. اس عورت کے ساتھ جو سردار تھا جس نے پتھر مارا تھا, اس نے فوراً کہا طیف عمرنا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ کیسا انصاف, یہ کیسا عدل ہے, یہ کیسا فیصلہ ہے, ملا آکلا ولا شاربا ولا نتقا ولا استحلا, ایک ایسا بچہ جو ابھی دنیا میں آیا نہیں, جس نے کھایا نہیں, جس نے پیا نہیں, جو چیخا نہیں, اس کی دیت آپ ادا کروانا چاہ رہے ہیں, یہ کیسا انسان, وہ تو ابھی بچہ پورا بنا ہی نہیں, وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, وہ زندگی اس نے پائی ہی نہیں ہے, اس کے لیے آپ ہم سے دیت مانگتے ہیں, یہ کیسا انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا من اخوان القرآن, آج کے بعد اس شخص کا شمار کاہنوں اور جادوگروں کے ساتھ ہوگا, اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق, صرف اس بات پر کہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر اس نے اعتراض کیا کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں. میرے بھائیو, بخاری شریف میں آتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کائنات میں سب سے منفرد ہے، منفرد حیثیت، اور یہ ایک الگ موضوع ہے، اللہ کے رسول کی امتیازی خصوصیات، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ ہے، مقدمے میں پانی کا جھگڑا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کھیت ہے، پانی جہاں سے آتا ہے وہ کھیت پہلے پڑتا ہے، پھر ایک انصاری صحابی کا کھیت ہے، حضرت زبیر کے کھیت کے بعد پڑتا ہے۔ مقدمہ یہ ہے، پڑوسی انصاری کہتا ہے کہ پہلے پانی اپنے کھیت کو میں پلاؤں، حضرت زبیر کہتے ہیں چونکہ پہلے میری زمین آتی ہے لہذا پہلے میرا آتی۔ مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سنا، موقع دیکھا، موقع دیکھنے کے بعد فرمایا یہ زبیر تو اپنے کھیت کو پہلے پانی پلا، اور پھر جب تیرا کھیت سیراب ہو جائے پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی کو چھوڑ۔ وہ انصاری صحابی فوراً بولا، اللہ کے رسول، زبیر چونکہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے اپنے کزن کا خیال رکھا، رشتہ داری کا خیال رکھا، خونی رشتے کا خیال رکھا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ بدلا، اب جو فیصلہ کیا وہ غصے میں کیا، پہلا فیصلہ آپ نے عدالت سے کیا، اب جو دوسرا فیصلہ کیا یہ غصے میں کیا۔ حالانکہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم جب بھی فیصلہ کرو اس وقت فیصلہ کرو جب تمہیں غصہ نہ ہو، غصے میں فیصلہ کرنا حرام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غصے میں فیصلہ فرما رہے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر اپنے کھیت میں پانی لگا، اور جب تیرا کھیت سیراب ہو جائے پھر بھی تو پانی کو بند کر لے، اتنا جمع کر، اتنا جمع کر کہ تیری منیروں کے بالکل آخری سرے پر پانی آ جائے اور روکنے کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے، پھر اپنے پڑوسی کو پانی دے۔ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے غصے میں کیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے لیے یہ ہے کہ تم پر غصے میں فیصلہ کرنا حرام ہے، آپ نے غصے میں فیصلہ کیا، اب آپ دیکھیے اللہ نے آپ کے غصے والے فیصلے کو باقی رکھا یا اسے منسوخ کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے اس آیت پر فوراً اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور وہ قرآن مجید کی آیت لے کر آئے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پروردگار عالم نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب کی قسم یعنی اپنی ذات کی قسم، لا یؤمنون وہ شخص مومن نہیں جو آپ کے غصے والے فیصلے کو بھی نہ مانے، لا یؤمنون وہ شخص مومن نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ اپنے تنازعات میں اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ مانے۔ صرف فیصل مان لینا، آپ کی عدالت میں مقدمہ لے آنا کافی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، صرف آپ سے فیصلہ کروا لینا کافی نہیں بلکہ آپ کے فیصلے کے بعد دل و جان سے اسے تسلیم کرے اور دل میں کوئی کمی اور کجی اور گھٹن محسوس نہ کرے، ویسلمو تسلیما دل کی گہرائیوں سے اس فیصلے کو مانے۔ اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کی توثیق فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو عام مخلوق سے بالکل ہٹ کر، بے شک آپ انسان تھے، بے شک آپ بشر تھے، لیکن منصب کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے اللہ نے جو آپ کو مقام اور منصب دیا تھا وہ منصب کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں جو آج ہمیں طرح طرح کے فسادات کی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید نے دیکھیے اسی چیز کا دکھڑا سنا، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ساری کی ساری زمین لوگوں کے کرتوتوں سے، فسادات سے بھر گئی، ساری کی ساری زمین، ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر بھی تمہاری شرارتوں کی لپیٹ میں آ گئے اور زمین بھی تمہارے کرتوتوں کی لپیٹ میں آ گئی، جگہ جگہ فسادات پھیل گئے، فسادات کسی اور وجہ سے نہیں، دماغ کا سبت ہے دناس، تمہاری کمائیوں کی وجہ سے، لوگوں کی کمائیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سارے عذابات، سارے فسادات آتے. اللہ رب العالمین بھی اس لیے لے آتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ لوگ اپنے عمل کا ذائقہ چکھ لیں. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو بوئے گے وہی کاٹو گے، گناہ کا صلہ تمہیں اچھی شکل میں کبھی نہیں ملے گا. کاٹے بوو گے تو کانٹے ہی چبھوں گے، پھول بوو گے تو خوشبوئیں سونگو گے. ہر عمل کا اپنا ثمرہ ہے، ہر عمل کا اپنا مزہ ہے، ہر عمل کی اپنی لذت ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ رب العالمین نے بھی ایسا اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلتا رہے ہم عمل کیسے کرتے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ پھر وہ رجوع کر سکیں، اللہ کی طرف لوٹ سکیں، اللہ کی طرف آ سکیں. ساری کائنات میں امن کا ایک ہی گہوارہ، امن کی ایک ہی جگہ، امن کی ایک پناہ گاہ، جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. اللہ کی قسم، ایک در ہے کائنات میں، ایک ہی در ہے کائنات میں جہاں سب کچھ ملتا ہے. خالی دامن نہ ہو، خالی ہاتھ آؤ، لیکن جھولیاں بھر کے لے جاؤ. باقی کائنات میں جہاں بھی جاؤ گے لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو. کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن اللہ کہتا ہے من لا یسأل اللہ یکذب علیہ، خالی ہاتھ آؤ، کچھ نہ لے کر آؤ، صرف عقیدہ لے کر آؤ، محبت لے کر آؤ، یقین لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، اپنے دکھڑے مجھے سناؤ. اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کہتا ہے وبعزتی وبجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم آسمان سے لے کر زمین تک ساری کی ساری فضا کو گناہوں سے بھر کر لے آؤ. جب میرے دروازے پر آؤ گے، ندامت کی اکھ بہاؤ گے، خالی دامن پھیلاؤ گے، اللہ رب العالمین کو دکھڑا سناؤ گے، رب العالمین کی رحمت، اپنی رحمت جو ہے تمہارے آنسو اپنے دامن سے پوچھے گی. لیکن اس کے دروازے پر آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح. اللہ رب العالمین کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے، اپنے رسول سے قائم سے کہہ دیجیے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور ہوں. پہاڑی پر چڑھ کر پکاریں یا قریب سے آہستہ سے آواز دے دیا کریں، اسپیکر میں شور مچائیں، یا رات کے سناٹے میں خاموشی سے دل میں کہہ لیا کریں، کیسے پکاریں انہیں، کہہ دو کہ انی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں. بندہ پوچھتا الہ العالمین کتنا قریب ہے، جتنا بغداد والا میرے قریب ہے، اجمیر والا میرے قریب ہے، لاہور والا میرے قریب ہے، مدینے والا میرے قریب ہے، کیا تو بھی اتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. لگاؤ سیڑھیاں کہاں لگاؤ گے؟ آج دنیا کہتی ہے کہ میاں مکانوں پہ چڑھتے ہو تو زینے لگاتے ہو، جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل کرتے ہو، رب العالمین کے پاس ڈائریکٹ کیسے جاؤ گے؟ سیڑھیاں لگانی پڑیں گی. اللہ رب العالمین نے اپنا مقام ہی ایسا بتایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. لگا زینہ کہاں لگائے گا؟ بغداد تک تجھے زینے کی ضرورت ہے کیونکہ بغداد دور ہے، مدینے تک بھی تجھے دینے زینے کی ضرورت ہے کہ مدینہ بھی دور ہے، چھت تک پہنچنے کے لیے بھی تجھے سیڑھی کی ضرورت ہے، چھت تم سے دور ہے. لیکن رب العالمین کہتا میں نے تو اپنے بسیرے کے لیے کہیں دور محل نہیں بنایا، میں تو تیرے دل میں رہتا ہوں، دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اللہ کو کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ رب العالمین کوئی لمحہ کوئی پل ایسا ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو بھولا؟ میرے بھائیوں اس کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو مجھے یاد کرو پھر دیکھو میں تمہیں کیسے یاد کروں، لیکن مجھے یاد تو کرو نا. یہ فطروں سے بچنے کے گڑ ہیں، اور فطروں میں پڑنے کے گڑ کیا ہے؟ وہی فسادہ، وہی شرک، وہی بدعت، وہی خرافہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی آمد سے پہلے دنیا کیسے فسادات میں گھری ہوئی تھی، اور جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اسی علاقے میں توحید کا ڈنکا بجایا، توحید کا پرچم لہرایا، اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا سارے شیر و شکر ہو گئے. امن ہی امن, امن ہی امن. میرے بھائیوں آج بھی امن کی یہی زمانہ ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح شرک فسادات کی جڑ ہے. اس لیے کہ جہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہو, غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہو, غیر اللہ کو سجدے ہوتے ہوں, وہاں امن کی برکھا کیسے برسے گی؟ اس لیے کہ امن برسانے والا تو اوپر, امن برسانے والا جب اوپر ہے اور امن برسانے والے کو یہ کائنات, یہ مخلوق امن برسانے والے کو گالیاں دے. حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شکوا کرتا ہے قد شاتم ابن آدم. میرے بھائیو آج دنیا روتی ہے, دنیا شکوے کرتی ہے. سلمان رشدی نے نبی کی شان میں وہ گستاخی کر دی. اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے میری شان میں کیا کمی چھوڑی ہے. قد شاتم ابن آدم, آدم کا بیٹا فرمایا مجھے گالی دیتا, شرک کر کے اللہ کو گالی دیتا. اب جو بندے, جو زمانہ, جو معاشرہ, جو گروہ, جو بستی, جو علاقہ, جو گاؤں, جو کریا, جو کوچہ, جو شہر, جو گلی کے رہنے والے اللہ کو گالی دیتے ہوں, اللہ اس گلی پر, اس شہر پر, اس کریے پر, اس گاؤں پر, اس بستی پر, اس ملک پر رحمت کی برکھا کیسے برکھائے گا؟ پھر بھی ہم امن دینے والے کو ناراض کر کے دنیا میں امن کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. امن کہاں سے آئے؟ امن تو وہ دیتا ہے, امن تو وہ دیتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت باتیں آپ کو فرمایا, میرے بعد ایسا ایسا زمانہ آئے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے رسول آدھی رات کو فرمایا میرے بعد ایسا ایسا زمانہ آئے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے رسول آدھی رات کو گھبرا کر اٹھ بیٹھے, گھبرا کر اٹھ بیٹھے. آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے بے شمار خزانے اتارے اور خزانوں کے ساتھ بے شمار بلائیں, بے شمار مصائب, بے شمار فتنے اللہ رب العالمین نے وہ بھی اتار دی. اور فرمایا ایسے فتنے کہ کتع اللیل المظلم, جیسے سیاہ اندھیری رات ہوتی ہے کالی رات کی طرح وہ کالے سیاہ فتنے اللہ رب العالمین نے اتار دی. فرمایا ان حجرے والیوں کو کون جگائے, ازواج مطہرات کی طرف اشارہ کر کے کون جگائے کہ یہ اٹھیں اللہ کی بندگی کریں اور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں کہ اللہ رب العالمین ان فتنوں کو, ان مصیبتوں کو جو رات کی سیاہی کی طرح ہم پر برس رہے ہیں اللہ ان کو ٹال. فرمایا ایسا ایسا دور آئے گا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, یصبح کافرا یمسی مومنا. صبح کو آدمی مسلمان ہوگا, شام کو پتا چلے گا وہ تو کافر ہو گیا. شام کو سنا گے مسلمان ہے, صبح پتا چلے گا وہ تو کافر ہو گیا. ایسا کیوں ہوگا؟ پیسے کی خاطر ایسا ایسا ایمان لالچ میں آ کر ایمان اپنا بیچے گا, فروخت کرے گا. شام تک مسلمان ہے, صبح تک کسی بھی لالچ میں, ہرس میں آ کر اپنا ایمان بیچ چکا. ایسے ایسے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, ایسے لوگ آئیں گے اور ایسا زمانہ آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار بڑے فتنے ہیں, اور انہیں سب سے پہلا فتنہ جو آئے گا فرمایا الاولى القتل, پہلا فتنہ جو ہے وہ قتل. وثانی فرمایا جو وثانی ہے تو جو دوسرا فتنہ ہے فرمایا القتل والمال, جو دوسرا دور آئے گا فتنے کا وہ قتل بھی ہے اور اس کے ساتھ مال کا فتنہ. وثالثہ تو فرمایا جو تیسرا دور آئے گا فتنوں کا اس میں القتل والمال والفروج, اس میں قتل بھی ہے, مال بھی ہے اور عصمت دری کا فتنہ بھی. اور چوتھا فتنہ فرمایا وہ دجال, وہ دجال کا فتنہ. یہ چار بڑے فتنے ہیں اور پہلا فتنہ کیا ہے؟ وہ قتل ہے. اور اس قتل کے فتنے میں جب وہ آئے گا فرمایا نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ مقتول کو کیوں مار رہا ہے, نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ قاتل اس کو کیوں قتل کر رہا ہے. قتل ہونے والا قتل ہو جائے گا لیکن لا علم ہوگا, قتل کرنے والا قتل کر جائے گا لیکن لا علم ہوگا. کچھ پتا نہ ہوگا دونوں کہ ایسا کیوں ہو گیا, کسی کو کچھ پتا نہ ہوگا. اسی طرح فرمایا اس کے ساتھ مال کا فتنہ آئے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتقوا الدنیا واتقوا النساء, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. فتقوا الدنیا واتقوا النساء, یہ بڑے بڑے فتنے ہیں, دنیا سے بچو. اس لیے کہ آدمی جب بھی گمراہ ہوتا ہے, جب بھی بدلتا ہے, وہ حب مال میں, حب مکان میں, حب منصب میں آدمی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے, بدلتا چلا جاتا ہے. فرمایا تم ان چیزوں سے بچو, فتقوا الدنیا, دنیا سے بچو, دنیا کے فتنے سے بچو. فتقوا النساء, اور عورتوں سے بچو. اس کے معنی یہ نہیں کہ شادیاں نہ کرو اور عیسائیوں کی طرح ایسے رہ جاؤ, ایسا نہیں. فتقوا النساء کے معنی یہ ہے ایسی محفلوں سے بچو, جو محفلیں عورتوں سے سجائی جاتی ہیں ان محفلوں سے بچو، کلبوں سے بچو، ناچ گانوں سے بچو، یہ ٹی وی اور ڈش انٹینے جس میں فحاشی ہریانی کے تماشے ہوتے ہیں ان چیزوں سے بچو، جس میں عورت اپنی حسن و جمال کی نمائش کرتی ہے ان فتنوں سے بچو۔ یہ فرمایا بہت بڑے فتنے ہیں اور شیطان کے ہتھیار ہیں جو ہم پر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان فتنوں سے بچو، اور یہ تیسرا جو دور آئے گا فرمایا القتل والمال والفروج، اسود دری کا فتنہ، لوگوں کو عیب ہی محسوس نہیں ہوگا، بلکہ بعض علاقوں میں جو غیر مسلم علاقے ہیں ان علاقوں میں، اب تو وہ دیش کے ذریعے ہمارے ہاں بھی ہر جگہ آ چکا ہے، بعض غیر مسلم ممالک میں لوگ کوئی حجاب کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ بعض مفسرین نے خنزیر کی حرمت کی جو شدت قرآن مجید میں آئی ہے، کسی جانور کی وہ حرمت نہیں آئی جو خنزیر کی آئی ہے، اس کی بعض مفسرین نے یہ وجہ بتلائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جانور غیرت مند ہوتے ہیں سوائے خنزیر، خنزیر بے غیرت جانور ہے کہ اگر ایک سورنی کے ساتھ ایک سور کھڑا ہے تو دوسرا برابر کھڑے ہوئے اس کا انتظار کرے، یہ فارغ ہو تو میں استعمال کروں، اور جو لوگ اس خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اس میں وہ اوصاف آج موجود ہیں، وہ تمام اوصاف آج موجود ہیں، تمام کی تمام بے شرمی بے حیائی وہ ساری کی ساری موجود ہے۔ میرے بھائیو، ان فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے آگاہ کیا ہمیں، ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ وہ تقلید کا بھی فتنہ ہے جس کا اشارہ محترم عاقب صاحب نے کیا، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں کہنے کو، انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں رکھ لیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ اب علاج کی طرف آنا چاہتا ہوں، ان فتنوں کا کچھ تدارک علاج ہے، حل ہے، ان فتنوں سے ہم بچیں کیسے، بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے اور کیسے ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، عیسیٰ بن مریم آئیں گے، اور اس وقت بھی فرمایا نازل عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، وہ امامکم منکم، لیکن اس وقت امام تم میں سے ہو، وہ کون ہوگا، وہ مہدی ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ کتاب یحکم بالکتاب وسنہ، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وہ فیصلے کرے گا، حکم کرے گا، تمام فیصلے کتاب و سنت سے کرے گا، وہ نہ شافی ہوگا، نہ مالکی ہوگا، نہ حملی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آئے گا کتاب و سنت کا بول بالا ہوگا، اس کتاب و سنت کے بول بالے سے ثمرات کیا ملیں گے، کتاب و سنت کے بول بالے سے ثمرات کیا ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن ایسا ہوگا کہ اس امن کی برکھا اور اس کا فیوض، اس کی برکات نہ صرف یہ کہ انسانوں تک بلکہ حیوانوں اور جانوروں تک بھی اس کی فیوض و برکات پہنچیں گی، جانور تک بھی اس کی فیوض و برکات پہنچیں گی۔ وہ کیسے؟ فرمایا شیر اور بکری ایک گھاٹ پر، ایک ہی تالاب پر، ایک جرا وہ آ کر کے پانی پیئیں گے، شیر کو بکری کو شیر سے کوئی خطرہ نہ ہو، اتنا امن ہوگا کہ جانوروں تک جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ فرمایا ایک آدمی جا رہا ہے، راستے میں سانپ پڑا ہوا ہے، زندہ کالا سیاہ سانپ ہے اور زہر سے بھرا ہوا ہے، آدمی راہ چلتے بے خبری میں اس کے اوپر پاؤں دے دے گا، لیکن جب پاؤں اٹھائے گا سانپ اسے کاٹنے کی بجائے راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو جائے، اس قدر امن ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکتیں اس قدر ہوں گی، اللہ رب العالمین زمین کو حکم کرے گا اے زمین، تو چاہے پتھر ہے، چاہے سنگ مرمر کی ہے، چاہے چٹیل میدان ہے، چاہے تو بنجر ہے، چاہے تو ریت والی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تجھے پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا، تجھے سورج کی دھوپ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، کھاد کسی نے ڈالی ہے یا نہیں ڈالی، ہل کسی نے چلائے ہیں یا نہیں چلائے، جب تیری پشت پر میرا کوئی بندہ اپنا بیج اس نیت سے رکھے تاکہ تو اسے اگائے، تو میرا حکم ہے تجھے کہ تو اسے اگائے اور وہ زمین اسے اگائے گی، چاہے کوئی پانی دے گا یا نہ دے گا وہ پھلے گی پھولے گی۔ فرمایا زمین کے سارے خزانے باہر آ جائیں، برکت کا یہ عالم ہوگا۔ ایک آدمی اپنا کپڑا، اپنی چادر، اپنا برتن، اپنا بیگ، اپنا تھیلا لے کر آئے گا امام مہدی کے پاس کہ میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کر دیجئے۔ وہ پوچھیں گے تو سامان لینے کے لیے کیا لایا ہے؟ یہ چادر لایا ہوں۔ فرمائیں گے بچھا لے، اور یہ خزانہ رکھا ہے، اس میں سے ہیرے جواہرات جو کچھ لینا چاہتا ہے، اشرفیاں جتنا اٹھا سکتا ہے اپنی چادر میں ڈال اور اٹھا کے لے جا۔
فرمایا اتنے برکت ہوگی زکات لے کر لوگ نکلیں گے لیکن زکات لینے والا کوئی نہ ہوگا. لیکن کب؟ یحکم بالکتاب و سنت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اس وقت فیصلے کتاب و سنت سے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کتاب و سنت کا بول بالا ہوگا. اور فرمایا یقتل الخنزیر و یقتل الصلیب. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے. یہ برکتیں اس کے بعد. میرے بھائیو, آج بھی برکتیں حاصل کرنے کا وہی نسخہ ہے, وہی نسخہ ہے. اور اس کے بعد کوئی عیسائی عیسائی نہیں رہے گا, کوئی یہودی یہودی نہیں رہے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے قتل کریں گے, اور ایسا قتل کریں گے یہودی چھپیں گے, ڈر کر چھپیں گے, دیوار کے پیچھے, درخت کے پیچھے, کسی جگہ بھی جا کر کے چھپیں گے. وہ جگہ, وہ چیز, وہ دیوار, وہ پتھر, وہ درخت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دے گا اور مسلمان کو آواز دے گا, یا مسلم تعال انا ورائی یہودی جن فقتل ہو, اے مسلم ادھر آ, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اس کو قتل کر دے. اس کے بعد منائیں. اس میں ایک شک یہ بھی آئے گی, معذرت کے ساتھ, یہودیوں کے قتل کے بعد امن آئے گا. یہودیوں کے قتل کے جب عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کا صفایا کر دے, اور جب تک ہم یہود و نصارہ کی اطاعت کرتے رہیں گے, ان سے ڈرتے رہیں گے, ان سے دبتے رہیں گے, وہ امن نہیں آئے گا. بزدل نہ مرو, بزدل کے لیے جی نہ بھی گرا مرنا بھی گرا. جینے کو بھی ہمت لازم ہے, مرنے کو بھی جرات لازم ہے. میرے بھائیو, اس دور فتن میں اے لوگو, ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں, اللہ کی اطاعت لازم ہے. جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے, خواہ کوئی بھی ہو. پھر جان کی حفاظت کیا مانی, پھر دین کی حفاظت لازم ہے. جب باطل سر پہ چڑھ آئے, جب باطل حق سے ٹکرائے, ایمان والو بے خوف و خطر, پھر حق کی حفاظت لازم ہے. میرے بھائیو, اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو, ہم پر امن کی برکھا برسائے, تو وہ طریقے وہی اختیار کیے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ثمرات بتائے, کہ وہ ثمرات حاصل ہوں گے, وہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی. وہ وقت آئے گا, وہ بہاریں آئیں گی, وہ رونقیں آئیں گی, وہ امن آئے گا, وہ ساری چیزیں آئیں گی. لیکن کب؟ جب کتاب و سنت کا بول بالا ہوگا, جب یہود و نصارہ کا خاتمہ ہوگا, ان کا صفایا ہوگا, ان کی تہذیب کا. اب عیسیٰ علیہ السلام آ کر صلیب توڑیں گے, خنزیر قتل کریں گے. اس کے معنی کیا ہے؟ ان کی جو ثقافت ہے, ان کی جو تہذیب ہے, ان کو بھی ختم کریں. ان کا کھانا پینا, ان کے رہن سہن, ان کے لباس, ان کے رنگ ڈھنگ سب ختم ہوگا. صلیب توڑ دی کے معنی یہ ہے کہ عیسائیت کا نشان ہی ختم کرنا, ساری چیز ختم کرنا. اور آج بھی وہی ایک حل ہے, وہی ایک طریقہ ہے. میرے بھائیو, بے شمار فتنے ہیں اور اس کی مختلف شکلیں, مختلف شکل. اس کے بجائے کہ بعد میں آخری عمر میں آدمی آ کر کے پچھتائے. مجھے چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ, وہ قادیان میں ہر سال کانفرنس ہوا کرتی تھی, تو وہ وہاں کانفرنس میں گئے. مولانا مفتی شفیع صاحب دارالعلوم کرنگی کراچی والے, جن کے بیٹے ہیں جسٹس تقی عثمانی, آج بھی موجود ہیں. مفتی شفیع صاحب موجود نہیں ہیں, ان کے صاحبزادے جسٹس تقی عثمانی موجود ہیں. ان کا ایک کتب خانہ ہے دارالارشاد کے نام سے, وہ بھی کراچی کے اندر موجود ہے. ان کے کتب خانے سے ایک کتاب مفتی شفیع صاحب کی چھپی ہے, وحدت امت کے نام سے. ویسے میں اس وقت سعودیہ میں لایا ہوں, خاص یہاں اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے. جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں میرے پاس موجود ہے. ضمناً ایک بات آئی تو میں کہہ رہا ہوں, وحدت امت کے نام سے اس کے ایک صفحے پر لکھتے ہیں ایک اہم واقعہ. مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ قادیان میں ہر سال کانفرنس ہوتی تھی, تو ہم بھی جاتے تھے. انور شاہ صاحب کشمیری بھی آئے ہوئے تھے. فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ دو زانوں گھٹنے اوپر کر کے بیٹھے ہیں, اور بازوں سے ہلکا بنایا ہوا ہے, سر اندر ڈالا ہوا ہے, اور کافی مغموم بیٹھے ہیں. میں بھی برابر میں بیٹھ گیا اور میں نے پوچھا, حضرت آج کیوں مغموم ہے؟ کہنے لگے, شفیع بھائی کوئی بات نہیں, بس ایسے بیٹھے. تو میں نے کہا, نہیں حضرت کوئی تو بات ہے, آپ کافی غمزدہ دکھائی دیتے ہیں. یہ الفاظ ہیں اس میں, آپ جا کر کے دیکھیے, اور بڑی سستی کتاب ہے, مہنگی بھی نہیں اور عام ملتی ہے. انہی کے مکبے نے چھاپی ہے, دارالارشاد انہی کا اپنا, ان کے بیٹے کا مکبہ ہے. لکھتے ہیں کہ نہیں شفیع بھائی کوئی بات. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں, نہیں شاہ صاحب کوئی تو بات ہے, آپ کافی مغموم نظر آ رہے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں, شفیع بھائی بس افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے عمر ضائع کر دی. انور شاہ صاحب کاشمیری یہ کہتے ہیں کہ افسوس اس بات کا ہے میں نے عمر ضائع کر دی. شفیع صاحب کہتے ہیں عمر ضائع کر دی. اگر آپ کی عمر ضائع ہوئی تو پھر کام میں کس کی عمر لگی؟ اگر آپ ہی کی عمر ضائع ہوئی تو پھر کام میں کس کی عمر لگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر ضائع ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں شفیع بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم نے عمر ضائع کر دی اس لیے کہ ہماری ساری قد و کاوش کا، پڑھانے کا، تبلیغ کا، ساری محنتوں کا، تحریروں کا، تقریروں کا ایک ہی محور رہا ہے کہ ہم فقہ حنفی کو، دیگر جو مسالک ہیں، دیگر جو فقہ ہیں، ان پر فقہ حنفی کی ترجیح کو قائم کر دیں. یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، ہماری تقریروں کا، ہماری تحریروں کا. اب سوچتا ہوں تو پچھتاتا ہوں کہ عمر کس چیز میں برباد کر، اب سوچتا ہوں تو پچھتاتا ہوں کہ عمر کس چیز میں ضائع کر. میرے بھائیو، اس سے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ بڑی عمر میں آ کر ہم بھی پچھتائیں، ہم بھی سوچیں کہ یار ہم نے کس کام میں عمر ضائع کر دی. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو فہم دیا ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو علم دیا ہے، آپ کو جوانی دی ہے، آپ کو وقت دیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائی. اس وقت بڑھاپے میں آ کر پچھتانے سے بہتر ہے آپ ابھی اصلاح کی طرف آئیے اور اصلاح کی طرف قدم بڑھائیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہم ان فتنوں سے بچ سکیں جو فتنے ہمیں شیطان جن فتنوں میں ہمیں گھیرنا چاہتا ہے. انکار حدیث کا فتنہ، بدعت کا فتنہ، تقلید کا فتنہ، شرک کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ، شراب نوشی کا فتنہ، جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا تھا کہ جب فتنے آئیں گے تمہارے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین. فرمایا تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، اور خلفائے راشدین کا طریقہ کوئی الگ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ، اس کے معنی یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا وہی طریقہ ہے جو میرا طریقہ ہے، اس پر قائم رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، اور یہی تمہارے لیے ان فتنوں سے بچ نکلنے کا ایک نسخہ ہو جائے گا، ایک راستہ ہو جائے گا. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان فتنوں سے بچنے اور راہ راست پر قائم رہنے اور صراط مستقیم پر چلنے اور جنت کے دروازے پر پہنچنے اور جنت میں داخلے کا سبب بننے اور جنت میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے دست مبارک سے آب کوثر کے حقدار بننے کا حقدار بنائے رب العالمین. ما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ہم شکر گزار ہیں پورے شیخ کے ہمارے دعوت کا، شیخ نام شیخ رائے اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے اور آپ کے نمازی حسنات میں اضافہ اس سفر کو اور آپ کی اس تقریر کو ضرور جائے.
سوالات مانگ لیجیے.
اور سوالات آپ کو حضرات کے دن شام کرائے شریف سے، اور سلام جواب سے پہلے ہم ادارے کی جانب سے آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ان اقوام کا جن لوگوں کی جھٹ سے یہ نشست موجود ہوئی ہے، ابو مالک کا اور مالک بھائی کا اور اس طرح اقوام کا جنہوں نے کام کیا ہے اور شیخ کے اللہ عظیم کے مال میں برقرار فرما کے لوگوں نے شیخ کو حلاوت مل رہے ہیں اور سلسل دروس جدہ میں اور مقام پر روان ہو رہے ہیں. آپ تمام سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہوں اس کو، ان گروز کو اٹینڈ کر کے یا اس میں کسی طریقے کی مشروعات کر کے اس میں ضرور کنٹریبیوشن اپنا کنٹریبیوشن ضرور کریں. میں شکر گزار ہوں گئی میں کبھی کے حیدرآباد سے آپ آئے ہیں مکرم کرونا میں ہم لوگ کے لیے اور ہماری دعوت پر مکرم کرونا سے یہاں کسی ہے قبول کرنا ہے.
جماعت اسلامی نام بے شک اس میں اسلامی لگا ہوا ہے، کوئی شخص اگر اپنا نام فاتح رکھ لے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ سکندر اعظم بن گیا ہے اور اس نے دنیا فتح کر لی. نام میں کچھ نہیں رکھا ہے. تبلیغی جماعت کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ بس تبلیغ کیا ذمہ اور تبلیغ کا ٹھیکہ اسی جماعت نے لیا ہے اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھو ہمارا نام تبلیغی جماعت نہیں ہے لیکن جو کچھ ابھی ہم نے کیا ہے اسے تبلیغ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ تبلیغی ہے. من و ان آپ الف سے یہ تک یہ کہیں کہ جی یہ دونوں جماعتیں اسلام کا کام کر رہی ہیں. البتہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں باقی جماعتوں سے, باقی جماعتوں کی بنسبت جو بے دین اور ملحد جماعتیں ہیں ان کی بنسبت اس جماعت اسلامی جو ہے سیاسی اعتبار سے بہتر جماعت ہے اور اسلام کے دیگر جماعتوں کی بنسبت زیادہ قریب. جب آپ ترجیح کی بات کریں گے تو پھر ہم جب دونوں یعنی ان جماعتوں میں سے کسی ایک کو ووٹ دینا ضروری ہو جائے تو پھر جماعت اسلامی دیگر جماعتوں کی بنسبت بہتر. البتہ تبلیغی جماعت جو ہے ان کے عقائد, ان کا نصاب اور ان کے اعمال فضائل کی حد تک تو ٹھیک ہے جی, چھپکلی مار لو تو اتنے کروڑ نفل کا ثواب ہے اور سانپ مار لو تو اتنا ثواب ہے اور بچھو مار لو تو اتنا ثواب ہے, وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن جب پوچھا جائے کہ جی نماز کا تو اتنا ثواب ہے میں نماز پڑھوں کیسے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ تبلیغی جماعت اسلامی تبلیغی جماعت ہے یا کسی ایک فقہ کی کسی ایک مسلک کی تبلیغی جماعت ہے, اس سے پھر سارے راز افشا ہوتے ہیں. اور عقائد اتنے خراب ہیں. فضائل درود میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بندہ بڑی کثرت سے درود پڑھتا تھا اور اس کا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جب وہ مدینے جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے شخص کو کہ بھی ایک شخص آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آنا چاہ رہا ہے, اس کو روکو, اس کو نہ آنے دو. اب جب دو تین دفعہ خواب میں آئے تو وہ بندہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ آخر پریشانی کیا ہے, وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے درود پڑتا ہے سارا دن, اس کو کیوں نہ آنے دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اسے آنے دیتے نا تو میں مجبور ہو جاتا قبر میں سے ہاتھ نکال کر اس سے مسافہ کرنے. اسی طرح ایک اور آدمی اتنا کثرت سے درود پڑتا تھا کہ جب اس کا اونٹ مرنے لگا تو وہ بندہ وہاں موجود نہیں تھا, تو درود پڑھنے کی فضیلت اور ثواب اور برکت کے سبب اللہ نے اس کے اونٹ کو حرام ہونے سے بچا لیا, اس لیے کہ جب اس کا اونٹ مرنے لگا برابر میں کوئی بندہ نہیں تھا, صرف ایک قبر تھی, قبر میں سے مردہ نکلا, شورا اس کے ہاتھ میں تھا, اس نے فٹافٹ تکبیر پڑھ کے اونٹ کو ذبح کیا اور اونٹ کو حرام ہونے سے بچا لیا. اب کوئی پوچھے اللہ کے بندو وہاں قبروں میں کسائی پڑے ہوئے تھے اور چھرے بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے, تو یہ اس طرح بے سروپا باتیں ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں. ان عقائد کے ساتھ اگر کوئی آدمی تبلیغ کرے گا تو وہ تبلیغ کیا رنگ لائے.
کوئی شخص زنا کا کام کر بیٹھے تو اس کی توبہ کافی ہو, توبہ کے ساتھ ستر آدمی کا نکاح کافی ہو؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا جرم چھپا ہوا ہے, کسی نے دیکھا نہیں, کسی نے پکڑا نہیں, گواہوں سے وہ جرم ثابت نہیں, بس دونوں مجرموں کو اپنا اپنا جرم معلوم ہے, پھر وہ توبہ کریں تو ممکن ہے اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرے. دنیا کی سزا اس وقت آتی ہے کہ جب چار گواہوں سے وہ جرم ثابت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی چار گواہوں سے یہ جرم کبھی ثابت نہیں ہوا. جن کو اللہ کے رسول نے سنسار بھی کیا ہے تو وہ گواہوں سے نہیں بلکہ وہ لوگ خود پیش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے کہا کہ ہمیں طاہر نہیں یا رسول اللہ, ہمیں پاک کیجئے, تو اللہ کے رسول نے ان کو سزائیں دی. اور بعض دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں دی تو ان سزاؤں کے بعد یہ بھی تصدیق کر دی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا. بلکہ ایک عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جب حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ایک زانیہ کا فاحشہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں, تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو اسے فحشہ کہتا ہے عمر, اس نے تو ایسی توبہ کی ہے, اگر میں مدینے کے 70 گناہگاروں پر بھی اس کو تقسیم کروں تو ان 70 کے 70 کی اللہ رب العالمین بخشش کر دے, اس نے ایسی توبہ کی ہے. تو بعض دفعہ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نے جس نیت سے صدق دل سے توبہ کی ہے تو اللہ بہرحال اس کی توبہ کی لاج رکھنے والا ہے. باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے, قیامت والے دن جو چاہے وہ سلوک کرے. اس کی کوئی دلیل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم, میں تمام آدمیت کا سردار ہوں, جتنی بھی آدم کی اولاد ہے اس میں سے ہوں اور آدم کا بیٹا ہوں, آدم کی اولاد سے ہوں. تو جب آدم کی اولاد سے آپ نے کہہ دیا پھر یہ کہنا کہ آپ کی پیدائش نور سے ہے اس کی کوئی دلیل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور قرآن مجید میں ایسے بے شمار شواہد ملتے ہیں. اللہ کے رسول نے خود کہلوایا گیا, اللہ نے کہلوایا, قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا, کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے اور میں تو بشر رسول ہوں. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے, وہی رہتے, وہی کھاتے پیتے یہاں, تو ہم آسمان سے ان کے لیے رسول بھی فرشتہ اتارتے. گویا یہاں چونکہ انسان بستے ہیں تو ہم نے رسول بھی ویسا ہی دیا ہے, اور یہ ہماری طبیعت اور ضرورت کے بالکل مطابق اور تقاضے کے مطابق ہے. اگر یہاں کوئی نور رسول فرشتہ رسول آتا تو آپ کو شادیاں نہیں کرنے دیتا. فرشتے تو شادیاں نہیں کرتے, وہ کہتے اللہ نے تم پر میری اتباع اور میری سنت لازم قرار دی ہے, جب میں شادیاں نہیں کرتا تم کیوں کرتے ہو, میں پانی نہیں پیتا تم کیوں پیتے ہو, میں روٹی نہیں کھاتا تم کیوں کھاتے ہو, میں باتھ روم اپنے گھر میں نہیں بنواتا تم کیوں بنواتے ہو, تو ہمارا تو جینا حرام کر دیتا وہ رسول. تو اللہ رب العالمین نے بالکل جو ہماری ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی جنس میں سے ہمیں رسول دیا, جو کبھی عہد میں گرتا ہے, دانت مبارک شہید ہوتا ہے, خون بہتا ہے, زخمی ہوتے ہیں, جنگ خندق میں آپ پیاسے ہوتے ہیں, بھوکے ہوتے ہیں, پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں, وہ تمام انسانی لوازمات جو ہیں آپ کے ساتھ اسی طرح وابستہ تھے جس طرح کہ آپ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ایک منصب کا, مقام کا, مرتبے کا دنیا میں کوئی ان کا ثانی نہیں. ایسا تو درود کوئی نہیں برکت کے لیے, البتہ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے, جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی ایک دعا مجھے یاد تھی کہ آپ نے فرمایا تھا اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیر منہا, یا بعض روایتوں میں وعاقبنی خیر منہا کے الفاظ آتے ہیں, اور معنوی طور پر دونوں ہم معنی ہیں دونوں لفظ. تو میں یہ دعا پڑھتی رہی اور پڑھتی پڑھتی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس دعا میں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اے اللہ اس مصیبت میں, میری پریشانی میں میری مدد فرما, اور جو مجھے صدمہ یا نقصان پہنچا ہے اس سے کوئی بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما. تو میں پڑھتے پڑھتے رک گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو میری نظر میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا, تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی طویل روایت ہے, میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر کہتے ہیں کہ جب میں پوری عدت کے زمانے میں اس دعا کو پڑھتی رہی, کہ چونکہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعا ہے تو بہرحال اس میں خیر و برکت تو ہو گئی. جب میری عدت کے دن پورے ہو گئے اور میں روزانہ کثرت سے بغیر کسی تعداد کے اس کو پڑھتی رہی, میری عدت کے دن پورے ہوئے, میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکایا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ پیغام ابوبکر صدیق کا تھا پہلے, پھر عمر کا تھا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے ڈائریکٹ وہی بندہ پہلی مرتبہ دروازہ کھٹکایا اور کہا کہ ابو ام سلمہ کو سلام کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کہا کہ میں آپ کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں بڑی خوش ہو گئی اور مجھے اس دعا کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ میں جو کہہ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر عطا کر مجھے, تو وہ بہتری اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں ادا کی. تو اسی طرح کوئی بھی عزیز, کوئی رشتہ دار, کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ بھی ایک مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے. تو یہی دعا اگر آپ یاد کر لیں, اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیر منہا, تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کوئی اچھا سبب آپ کے لیے اس پریشانی سے نجات کا اور اس صدمے اور خسارے کے پورا کرنے کا کوئی اچھا سبب اللہ پیدا کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یاد رہے کیسے ہم آپ کی خدمت میں المکتب التعاون دعوی الارشاد جدہ مملکت سعودی عرب کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہماری تقاریر کی قسطیں حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ فرمائیے. دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ گلی مٹیا محل جامع مسجد دہلی, فون نمبر 2326912123, بنگلور میں اتعیہ گیسٹ ہاؤس 49 چار مینار مسجد روڈ شیواجی نگر بنگلور, فون نمبر 08055498804, جدہ میں فون نمبر
04686317. منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر, منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر, منزل تیری قبر ہے, جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی سب مٹی میں سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنی کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔